قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، انہ خیر ناصر معین۔ چونکہ ہم پورا ترجمہ نہیں کر سکیں گے، نصف سے آیت نمبر 200 سے آگے کر رہا ہوں، ترجمہ تو نہیں، مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آیت نمبر 200 سے آگے آپ سنیے گا۔ آیت نمبر 200 اس سے پہلے حج کے بارے میں ہے، اور اسلام سے پہلے حج کرنے کے بعد لوگ اپنے آبا و اجداد کے لیے فخر و مباحت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ استغفار کرنے، تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد جو خلاصہ آتا ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ میں جسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حج پہ آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا ہمیں دنیا عطا کرے۔ تو خدا فرماتا ہے جو دنیا طلب کرتا ہے حج پہ آ کے، ان کو قیامت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 200 سے آگے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا بھی عطا کریں، ہمیں آخرت بھی عطا کریں، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائیں۔ یہ شخص جو بلند فکر رکھنے والا ہے، خدا فرماتا ہے یہ پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان کو جو انہوں نے قصد کیا ان کو دیا جاتا ہے، اور اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے۔ تو یہ بہترین دعا ہے جو اللہ نے پسند فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخصوص ایام کے اندر ذکر کرو، وہی 11، 12، 13 کے ایام ہیں ماہ ذوالحج کے، جو حجاج جو ہے وہاں پہ منا کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہم شہروں کے اندر جو ہے وہ تکبیرہ جو پڑھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اس آیت کے روشنی میں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مختلف ایام کے اندر خدا کو یاد کریں۔ پھر وہ حج کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن وہاں رہنا چاہے منا میں، اختیار ہے، اگر 1 دن کم کرے تو بھی اختیار ہے، یہ اس کا ہے۔ اگلی آیت کے اندر، یعنی اس کے اندر خدا آیت نمبر 204 کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں جو آج کے معاشرے کے اندر بھی ہوتے ہیں، فرماتے ہیں رسول، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی باتیں اتنی اچھی ہے کہ آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دل کے اندر سے اور دل کی گہرائی سے سب سے بڑا دشمن ہے یہ، اور جب یہ ان کو موقع ملتا ہے تو اتنا بڑا دشمن ہے کہ زمین کے اوپر فساد بھی پیدا کرتا ہے، موقع ملے تو زراعت کو بھی تباہ کرتا ہے، موقع ملے تو نسلوں کو بھی تباہ کرتا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، لیکن زبان اتنی میٹھی ہے کہ آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد والی آیت ہے، اس کے اندر خدا ارشاد فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تو ان کی جو ہے وہ دشمنیاں جو انہیں وہ معنی بنتی ہے، اور وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، جو آیت نمبر 207 ہے، یہ ہمارے مولا و آقا کے بارے میں ہے، البتہ جو افراد عمل کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی خرید لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس کے بعد ہم سب کے لیے حکم ہے، تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اگر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے یا صلح کے اندر داخل ہونا چاہے تو 100% داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے وسوسے کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان کھلم کھلم تمہارا دشمن ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں گمراہ کروں گا، اور اگر اس کے باوجود بھی اگر تم پھسل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ جائیں کسی سائے میں بیٹھ کر، یا ملائکہ آ جائیں اور فیصلہ سنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سارا امور کا بازگاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف خطاب ہے، آپ جا کے بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے نعمات الہی کو تبدیل کر دیا، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر اور ایک بہت حالات حاضرہ سے مربوط ہے، وہ یہ ہے کہ کفار کی زندگی ظاہر طور پر اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے لیکن اہل تقویٰ کے لیے اس کے بعد اس سے بہترین زندگی ہے جو یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد 112 کے بعد والی آیت کے اندر خدا ایک تاریخی واقعہ بیان فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جب لوگ کم تھے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، لوگ الگ الگ زندگی گزارتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد جب لوگ زیادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور جب اللہ اور رسول آنے کے بعد، اس کے بعد جو اختلاف کرنے والے ہیں یہ پہلے والے اختلاف سے مختلف ہے، کتابیں آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد جو اختلاف پیدا کرنے والے ہیں یہ دشمنی کی وجہ سے ہے، ریاست کے لیے ہے، اپنے عہدے کے لیے ہے، اپنے اقتدار کے لیے ہے، دوسری دشمنی ہے جو آج کے زمانے میں ہے، اور یہ سب سے خطرناک جو ہے دشمنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے. اس کے بعد والے آیت احد کے بارے میں، خندق کے بارے میں ہے، جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے. وہاں مسلمان جو ہے محاصرے کے اندر آئے تو وہ رسول سے کہہ رہے تھے کہ خدا کی نصرت کب آئے گی، خدا کی نصرت کب آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی نصرت بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے کبھی اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے. اس سے پہلے والے انبیاء کو بھی جب نصرت آئی ہے تو بڑے امتحان کے بعد، بڑے صبر کے بعد، بڑے استقامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت جو ہے وہ بھیجی ہے. اس کے بعد 214 سے آگے والی آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ پہلے ہی سے رسول کو آگاہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آ کے آپ سے سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں. تو خدا نے اس کا جواب یہ دیا، وما کل ما انفقت من خیر، جو بھی خیر ہے، علم ہے تو علم انفاق کرے، عقل ہے تو عقل کو انفاق کرے، مال ہے تو مال کو انفاق کرے، خرچ کرے، لیکن کن پر خرچ کرے؟ سب سے پہلے فلل والدین، اور خرچ کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین ہیں، والاقربین، اور دوسرے مرحلے کے اندر اپنے رشتہ دار ہے، والیتامہ، اس کے بعد معاشرے کے اندر یتیم ہے تو ان کا خیال رکھنا ہے، والمساکین، پھر اگلے مرحلے کے اندر کوئی مسکین اور فقیر، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ اپنے سبیل، اس کے بعد راستے میں جن کا خرچہ ختم ہو ان کا خیال رکھنا ہے. اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کو پیش کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. اس کے بعد والی آیت کے اندر خدا فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن حالانکہ تمہارے حق میں وہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم چاہتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر نہیں ہے. اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، یہ لوگ آ کے ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے. تو اے رسول، آپ جواب یہ دیجئے کہ اسلام کے اندر بھی ان ماہ کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، لیکن کفر اختیار کرنا اور مسلمانوں کو راہ راست سے گمراہ کرنا اور مکہ والوں کو ان کے گھر سے نکال دینا، یہ اس سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے گناہ ہے. اور اے اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسول، اگر یہ لوگ ایام عاشور حرام کے اندر، جس میں جنگ کرنا حرام ہے، اگر یہ لوگ جنگ کریں تو آپ بھی جنگ کریں گے، اس مہینے کی جو ہے حرمت کا آپ خیال نہیں رکھیں گے، لیکن اگر ان کو موقع ملے تو یہ آپ تمام مسلمانوں کو کافر بنا کے چھوڑ دیں گے. اگر کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے تو ان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضبط ہو جائیں گے. اس کے بعد جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ ان کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہیں. اگلا سوال یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اور آپ سے سوال کرنے والے ہیں کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، اور آپ ان سے کہہ دیجئے گا اس میں گناہ زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے. فائدہ تو ہے، ظاہر ہے کہ جوا کھیلیں گے، کبھی کبھی جیتے گا تو بغیر زحمت کے مال ہاتھ میں آ جائے گا، تو اس میں فائدہ تو ہے کبھی کبھی بغیر زحمت کے، لیکن گناہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے سوال کیا جائے گا کہ آپ سے سوال کریں گے کہ کیا انفاق کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ عفو کرنا، مال خرچ کرنا اور لوگوں کو درگزر کرنا، یہ سب سے بہترین ہے. اور آپ کو یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے، کچھ لوگ آئیں گے یتیموں کے بارے میں کہ ہم یتیم کا مال کا کتنا خیال رکھے، الگ کرے، کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ یتیم کے بارے میں زیادہ تاکید کرنے کی وجہ سے یتیم کو بالکل الگ کمرے میں رکھتے، ان کو کھانا الگ دیتے تھے. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا چاہتا تو یہ حکم دے سکتا تھا، لیکن ابھی تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم یتیم کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یتیم کا مال کسی حد تک اپنے مال کے اندر شامل کر کے یتیم کے اوپر خرچ بھی کر سکتے ہیں. اور خدا فرماتا ہے اگر چاہتا تو میں الگ رکھنے کا حکم دے سکتا تھا، لیکن تمہاری سہولت کے لیے یہ حکم نہیں دے رہا. اس کے بعد مشرکات کے بارے میں، جو مشرک عورتیں ہیں اس سے کبھی شادی نہ کرو، اس سے مطلب بت پرست مراد، البتہ جو بت پرست خواتین ہیں ان سے کبھی شادی نہ کرو، مومنہ کنیز ان سے بہتر ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مشرک ہے تو خواتین مسلمان اس سے شادی نہ کرے، اگر مسلمان غلام ہو تو اس مشرک آدمی سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ لوگ انسان کو بت پرستی کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف لے آتا ہے، لہٰذا تم ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ اگلا. اس کے بعد جو ہے وہ یسألونک عن المحیض، اور کچھ لوگ آ کے آپ سے سوال کرنے والے ہیں محیض کے بارے میں، حیض کی ماہواری کی حالت میں کیا ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے سوال کرے تو اے اللہ کے رسول، آپ یہ جواب دینا کہ جس وقت ماہواری آ رہی ہو، یہ اذیتناک والا وقت ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے، ہم بستری نہیں کرنا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اللہ پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. اس کے اندر ماہواری کے اندر ہم بستری کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد والی آیت کے اندر کہا کہ تمہاری خواتین تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہے اور جس طریقے سے آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو. اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قسم کھانے سے منع کیا ہے, ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم, بار بار خامخواہ قسمیں نہ کھاؤ, اور بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھے کام کرو, تقوی اختیار کرو, لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. یہ بار بار قسم کھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ بیہودہ قسم پر اللہ مواخذہ بھی نہیں کرتا, یعنی سزا بھی نہیں دیتا ہے, لیکن جو دل کی گہرائی سے جو قسم کھاتا ہے ہاں اس کا کفارہ ہے, جب تک کفارہ ادا نہیں ہوتا ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد عدے کے بارے میں ہے, اس کے بعد ایلا کے بارے میں. ایلا ایک مستقل بحث ہے. کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, اسے ہم مستری نہیں کروں گا. ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے تک ان کے نزدیک نہیں جا سکتے ہیں, اور 4 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے, زمانے قدیم کا ایک طریقہ ہے. اس کے بعد طلاق کے بارے میں, اگر کوئی شخص کسی خاتون کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد 3 ماہواری تک اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے, اور اگر پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے. پھر 3 مہینہ نہیں ہے, بچہ باہر آنے تک عدہ ہے, اور بچہ باہر آنے کے بعد عدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ اگر اس خاتون کو لے جانا چاہے تو پہلا والا شوہر جس سے طلاق ہوئی وہ زیادہ حقدار ہے, اور اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے جو شوہر ہے, اور اس خاتون کو بھی اپنے حق کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے شوہر کا حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد 228 والی آیت کے اندر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق کے کا صرف 2 مرحلہ ہے. 2 دفعہ طلاق دے کے اپنی بیوی کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں, لیکن اگر 2 سے زیادہ طلاقیں اگر دینے کی صورت میں, اگلی آیت کے اندر فرماتا ہے کہ حلالہ کی ضرورت ہے, اور جب تک حلالہ نہیں کریں گے پھر دو بیوی دوبارہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی. البتہ اس سے تفصیلی گفتگو ہے جو میں بتانا نہیں چاہتا ہوں. مختلف 2 دفعہ طلاق دینے کا مطلب, 1 دفعہ طلاق دے دی, عدہ ختم ہونے کے بعد نکاح پڑھ کے واپس لایا, پھر طلاق دے دی, اس کے بعد عدہ مکمل ہو جائے تو یہ 2 طلاق شمار ہوتی ہے. لیکن عدہ مکمل ہونے سے پہلے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, رجوع کر کے واپس لا سکتے ہیں, جو اس سے پہلے والی آیت کے اندر ذکر ہوا. اچھا, اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر جب عدت پوری ہو جائے تو یا نکاح پڑھ کے, پہلا والا شوہر نکاح پڑھ کے رکھ بھی سکتا ہے, یا عزت و احترام کے ساتھ اس کو اپنے گھر پہنچا دے. یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے. خدا فرماتا ہے یا عزت و احترام کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ دو دوبارہ نکاح پڑھ کے اگر عدت ختم ہو گئی ہے تو, اور یا تو عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے گھر پہنچا دو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ اڑا دو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے. اچھا, یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہ بنے, اس سے حکم دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے, دوبارہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے, یا اپنی بہن کو نہیں دیں گے, یا اپنے رشتہ دار کو نہیں دیں گے. ایک واقعے کے ذمن میں خدا فرماتا ہے کہ اگر پہلی والی بیوی پہلے والے شوہر سے دوبارہ شادی کرنا چاہے, دوبارہ نکاح کرنا چاہے عدہ ختم ہونے کے بعد, تو تم لوگ اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنو, بلکہ نصیحت کر کے اس کام کے اندر جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. یہ زیادہ پاکیزگی ہے اور نسل کو آگے بڑھانے کے سب سے بہترین ہے. اس کے بعد والے آیت کے اندر اس کے بارے میں ہے, دودھ پلانے کے بارے میں ہے. والدہ کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے, اگر مکمل دودھ پلانا چاہے تو, لیکن جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس خاتون کا پورا خرچہ اور لباس بھی شوہر کو دینا ہوگا, اور اگر دونوں اصلاح کر کے, دونوں صلح کر کے کم دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر دونوں کی صلح سے کوئی دائی لے لے, کوئی تیسری خاتون کا دودھ پلائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد والے آیت کے اندر یہ بھی ہم سے مربوط ہے, یعنی مربوط سے مراد ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کی موت قریب آ جائے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ وصیتیں کرنی چاہیے. ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ 1 سال تک اس کو گھر سے نہ نکال دیا جائے, 1 سال تک ان کو خرچہ دے کے, ویسے تو عدہ تو 4 مہینہ 10 دن ہے, اس کے علاوہ 1 سال تک اس کے خرچے کے بارے میں وصیت کر کے جانا چاہیے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ جو بیوہ خواتین ہیں جب تک وہ عدے کے اندر ہے, اشاروں کے ذریعے ان کے ساتھ رشتے کی خبر آپ دے سکتے ہیں, علل اعلان جو ہے وہ رشتہ آپ نہیں بیچ سکتے ہیں, اور اشارے کے ذریعے یا دل کے اندر رکھ سکتے ہیں, لیکن جب تک عدہ پوری نہیں ہوگی اس بیوہ کی کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری سے پہلے اگر طلاق دے دے تو پہلے سے اگر مہر معین نہیں ہے تو پیسہ والا ہے تو تھوڑا زیادہ, درمیانہ آدمی ہے تو درمیانہ مہر, اور اگر کم پیسہ والا ہے تو کم مہریہ دے دے. لیکن اگر نکاح کے اندر ایک فکس نکاح جو ہے وہ مہر کا ذکر ہوا ہے اور بغیر ہم بستری اور اس کے جو طلاق دے دے, تو اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مہر کا جو آدھا ہے اس کا آدھا جو ہے اس کو دینا ہوگا. اس کے بعد والی آیت خاص طور پر نماز ظہر کے بارے میں ہے کہ لوگ زمانہ نماز ظہر کے اندر کم شریک ہوتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمام نمازوں کی حفاظت کریں, خاص طور پر ظہر کی نماز کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد جنگ کے بارے میں ہے, اگر جنگ ہو رہی ہو تو پھر مصلی کی ضرورت نہیں ہے, چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سواری کے اوپر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. خوب, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام آیتیں ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سوچیں, اس کے اندر جو ہے وہ عقل سے مظاہرہ کرے. اس کے بعد ایک واقعہ ہے, واقعہ آپ سن چکے ہیں, ایک زمانے کے اندر کچھ بیماری آئی جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے, لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ اپنے محل چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے, جہاد سے بھاگنے کے لیے, بہانہ جہاد سے بھاگنے کا تھا اور موت سے بھاگنے کا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے دی, اور بہت سے سالوں کے بعد ایک نبی کی دعا سے وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے, اور وہ اسے ان کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر آیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے کو قرضے سے تعبیر کیا ہے, جو اللہ کی راہ میں تم جو خرچ کرتے ہو اللہ کے اوپر قرضہ ہے, اللہ اس کو کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں واپس کر دے گا. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھی بنی. پھر اس پارے کا جو آخری واقعہ ہے اس کو میں تھوڑا سا آہستہ پڑھوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ آئے موسیٰ کے بعد اور اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم جہاد کریں. مطالبہ لوگوں کی طرف سے تھا کہ نبی سے کہا کہ آپ ایک بادشاہ مقرر کرے, ہم دشمن کے ساتھ لڑائی کریں گے, جہاد کریں گے. نبی نے ان سے کہا, نبی نے ارشاد فرمایا ایسا تو نہیں کہ اللہ تم پر جہاد فرض کرے تو تم لوگ بھاگ جائیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جہاد واجب کرے اور اس کے بعد ہم بھاگ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ دشمن نے ہمیں اپنے گاؤں سے نکالا ہے, ہمارے بیٹوں سے ہمیں الگ کر دیا ہے, لہٰذا ہم غصے میں ہیں, جہاد اگر واجب ہو جائے تو ہم ضرور جنگ کریں گے, لیکن ہمارے لیے بادشاہ چاہیے. لیکن اللہ فرماتا ہے جیسا ہی ان کے اوپر جہاد واجب ہو گیا سب کے سب بھاگ گئے سوائے کم لوگوں کے. خود نے مطالبہ کیا, بادشاہ مقرر ہوئے, جہاد کا حکم آیا تو بہت کم لوگ رہ گئے, باقی سب کے سب بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین, ظالم کے بارے میں اللہ جانتا ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان سے آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جناب طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا ہے, اس سے تو ہم بہتر ہے, ان کے پاس تو مال نہیں ہے اور ہمارے پاس مال زیادہ ہے, ہم مالدار ہیں, ہمیں بنانا چاہیے تھا, طالوت تو فقیر آدمی ہے, اس کو کیوں بنایا؟ تو نبی نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال تو نہیں دیا ہے, لیکن اس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور جسمانی اور شجاعت سے اللہ نے نوازا ہے, اس کی وجہ سے جناب طالوت کو اللہ نے تمہارے لوگوں پہ بادشاہ مقرر کر دیا ہے, اور اللہ جسے چاہے بادشاہ بناتا ہے, اللہ واسع ہے. اس کے بعد حضرت اس زمانے کے نبی نے ان کو یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو جناب طالوت اللہ کا نبی ہونے کا جو ہے ایک اس کی ایک نشانی, ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک تابوت ہے, اس کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تمام ترکہ اور اس کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہے, اور اس کو ملائکہ اٹھا کے لے کے آئیں گے, اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ اس سکون تابوت کو دیکھ کے سکون ملے گا جو اللہ کی طرف سے ہے. آثار آل موسیٰ آل ہارون کے آثار ہے, دوسری علامت ہے, اور ملائکہ اٹھا کے لے کے آئے گا. اچھا, اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے اہل ایمان کے لیے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب طالوت کے ساتھ طالوت جو ہے جنود کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ ہوا, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایک نہر آنے والی ہے, اس نہر کے اندر پانی نہیں پینا ہے, اور پینا ہے تو بہت ہی کم پانی پینا ہے. لیکن بہرحال اس امتحان کے اندر یہ لوگ کامیاب نہیں رہے کہ تھوڑا پانی کے بجائے انہوں نے زیادہ پانی پی لیا, وہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ میں جالوت کے ساتھ, طالوت جو ہے بادشاہ تھا اور جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے, انہوں نے کہتے کہ ہم جالوت اور اس کے جنود کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ اس پانی پینے کی وجہ سے آزمائش اور امتحان کے اندر ناکام ہونے کی وجہ سے ہے. اور اس کے بعد بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جو جنگ کرنے کے لیے ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ قلیل تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے, اللہ کی نصرت کس کے پاس ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اگرچہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہے لیکن ہم اللہ کی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, لہٰذا ہم نہیں ڈریں گے. صرف مختصر لوگ تھے جو جا کے جالوت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی. اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی جالوت کا لشکر نظر آیا تو انہوں نے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمیں صبر دے دے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم دے دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو ملک بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا۔ اور خدا تبارک و تعالیٰ ایک قانون بتاتا ہے جو آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ظالم کو ہٹانے کے لیے دوسرے ظالم کو بیچتا ہے، اور دوسرے ظالم کو بیچنے کے ختم کرنے کے لیے تیسرے شخص کو بیچتا ہے، بعض انسان کو بعض کے ذریعے نابود کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے، اور زمین پر فساد پیدا کرنے والوں کو اس طریقے سے اللہ نابود کرتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علامتیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسول آپ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہے، آپ ان آیات کو لوگوں کو سنا دے، خلاصہ یہ ہوا، ان آیات کو سنا دے، حضرت موسیٰ کے واقعات سنا دے، حضرت عیسیٰ کے واقعات سنا دے، جیسا کہ یہاں پہ جناب طالوت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا، ان کو سنا کے لوگوں کو بتا دے یہ سب کے سب واقعات ہو چکے ہیں۔ امتحان کے بعد اللہ نصرت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی امتحان کے بعد اللہ کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں، اور اس ان آیات کے صدقے میں، اس عظیم کتاب کے صدقے میں، ہمیں دشمن کے مقابلے میں فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما دیں انشاءاللہ۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔